والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، اور وہ پہلے نمبر لے جانے والے، پہلے نمبر لے جانے والے، من المہاجرین مہاجروں میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین تبعوہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، بے احسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہے اللہ ان سے اور وہ راضی ہے خدا سے. السابقون الاولون پہلے پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، یہ کون لوگ مراد ہیں؟ کل مہاجرین و انصار ہیں، لیکن ان میں طبقات ضرور ہیں. یہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اور سعید بن المسیب کہ السابقون الاولون وہ ہیں، هم الذين صلوا للقبلتين، جنہوں نے قبلے کی طرف، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی. امام شعبی کہتے ہیں السابقون الاولون بیت رضوان والے ہیں، جنہوں نے پیغمبر کے ہمراہ ببول کے درخت کے نیچے حدیبیہ میں بیعت کیے. امام محمد ابن کعب کو رضی، اور امام عطا کہتے ہیں کہ بدر کے لوگ مراد ہیں، السابقون الاولون. حسن بصری کہتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ السابقون الاولون ہیں. علامہ آلوسی بغدادی کا خیال یہ ہے کہ من تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، اور مراد ہے وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار، وہ پہلے نمبر لے جانے والے مہاجر و انصار سب مراد ہے. اور ہجرت فتح مکہ پر ختم ہو گئی ہے، تو فتح مکہ کے بعد جو لوگ آئے وہ والذین تبعوہم، وہ ان مہاجر و انصار کے متبع ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ ایسی صورت میں دونوں طبقے صحابہ کے ہیں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور مکے پر آپ نے اعلان کیا کہ جس ہجرت پر ایمان موقوف تھا وہ ہجرت ختم ہو گئی. تو مہاجرین و انصار فتح مکہ تک تھے، اور فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے آئے ہیں، یعنی سن 8 کے بعد ایمان لائے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے. اس تفسیر کو سمجھنے کے بعد تھوڑی سی بات سن لو. دوسرا قول اس میں یہ ہے، بلکہ تیسرا، کہ السابقون الاولین من المہاجرین والانصار کل صحابہ مراد ہے، اور والذین تبعوہم یہ تابعین مراد ہے، اور وہ لوگ جو تابعین ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ صاحب ہدایہ کی رائے ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ تابعی ہے. واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنتیں کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذلک الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ، اور تمہارے آس پاس دیہاتی منافق ہیں، اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آس پاس جوہینہ، قبیلہ مزینہ، قبیلہ اشجاع، قبیلہ اسلم، اور کچھ گنتی کے افراد مدینہ منورہ میں تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حج کے لیے آئے تھے مدینہ منورہ میں, اتفاقی ملاقات امام مالک سے ہوئی. تو امام مالک نے پوچھا کہ جناب کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا من الکوفہ. انہوں نے کہا الکوفی لا یوفی, کوفے والے تو بے وفا ہے, علی کو قتل کرایا, حسن کو قتل کرایا, حسین کو. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے قرآن مجید اٹھایا اور یہ آیت پڑھی وَمِن مَّن حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ الْمَدِينَةِ. آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہے اور مدینہ منورہ میں بھی. مردوا علی النفاق, یہ ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر. لا تعلمهم, آپ نہیں جانتے انہیں. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين, ان قریب عذاب دیں گے ان کو دوہرا. ثم يردون الى عذاب عظیم, پھر لٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف. جو امام صاحب نے یہ آیت پڑھی تو امام مالک سمجھ گئے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہی شخص امام ابو حنیفہ ہے, کیونکہ اتنا جل اور قرآن سے مضبوط استدلال امت میں ابو حنیفہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے. تحقیق پر پتہ چلا کہ وہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ ہی تھے. مطلب امام اعظم کا یہ نہیں کہ امام مالک منافق ہے, مطلب یہ تھا کہ کیا کوفے کے تمام لوگ خراب ہیں, تو کیا مدینہ منورہ کے لوگوں میں اچھوں میں کچھ لوگ برے نہیں تھے جن سے قرآن نے شکوہ کیا ہے؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم, اور ان کے علاوہ کچھ لوگ جو اعتراف کر چکے اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا, انہوں نے ملا دیے اپنے اعمال نیک. وآخر سیئا, اور کچھ اور برے اعمال. اس اللہ یتوب علیہم, امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یہ حضرت ابو لبابہ ابن المنذر اور ان کے ساتھ ساتھی ہے جنہوں نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھا تھا, اور یہ عہد کیا تھا کہ جب تک پیغمبر خود ہمیں ہاتھ سے نہیں کھولیں گے اور اللہ معاف نہیں کریں گے, ہم بندے رہیں گے. اور پیغمبر نے بھی عہد کیا کہ جب تک خدا مجھے نہیں کہے گا میں ان کو نہیں کھولوں گا. اس اللہ ان یتوب علیہم, امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. ان اللہ غفور الرحیم, خذ من اموالہم صدقتن, لیجئے ان کے مال میں سے زکات. تو طہرہم, کہ پاک کرے انہیں. وتزکیہم بہا, اور پاک کر دے ان کو اس سے. وصلی علیہم, اور دعا فرمائے ان کے لیے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعائیں زیادہ سکون آور ہیں ان کے لیے. واللہ سمیع علیم, ویسی تیسی دعائیں کوئی معنی نہیں رکھتی. آدمی کوئی عمل کرے, کوئی کارنامہ انجام دے. پیغمبر کو کہا کہ جو لوگ زکات اور خیرات دین کے لیے لے کے آتے ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کریں, اور یہ دعائیں ان کے حق میں سکون کا باعث ہوگی. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کی ویسی عادت ہے میرے لیے دعا کرنا, اور بعض زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں میرے لیے خاص گھڑی میں دعا کرنا. خاص گھڑی میں ہم اپنے لیے کریں گے, تیرے لیے کریں گے, تیرے مزدور ہیں ہم, کیا خاص گھڑی میں تیرے لیے کیوں دعا کریں؟ ہم اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے مخلصین کے لیے کریں گے. تو کس شمارے میں ہوئے, الٹے سیدھے بینگن کریلا. دو کام نہایت فضول ہے, ایک تو اچھے بھلے آپ کو پکڑ کے ہاتھ ملانا شروع کر دیں گے, آرام کا ماحول بیٹھا ہوگا ایک آدمی طوفانی بدتمیزی برپا کر لے گا. میں کہتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی چھوٹا موٹا نبی ہوتا وہ اس مسافے کو اڑا دیتا کہ لوگوں کو کام کرنے دو, آرام سے ایک حرف علت شروع ہو جائے گا, ایک آدمی گھنٹہ کھڑا رہے گا, بھائی کیا بات ہے, ہاتھ میں لانا ہے, یہ کوئی کام ہے ہاتھ میں لانا ہے. مولانا عبدالشکور دین پوری بیمار تھے بہت, تقریر تو فرمائی لیکن فرمایا مسافر کی ہمت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, بڑا ہجوم تھا. مولانا عبدالشکور دین پوری نے کہا ٹھیک ہے کم از کم 10 روپے ہاتھ میں رکھ کے آؤ, بغیر کچھ ہاتھ میں لائے مسافیہ نہیں کروں گا. یقین کر لو صرف 2 آدمی آئے, صرف 2 آدمی. دا ایمان دے دا غیرت دے دا دوانو مسافیہ نہ دا کہ یو زر مسافیرہ جمع کی یو کاسیرہ بدے جڑا جشی, یہ سب تشتور وقت ضائع کول دی. لیجئے ان کے مال میں سے زکات اور صدقہ. زکات دینے کا کیا فائدہ ہے, تو طہرہم, پاک کر دے گا ان کو. الزکات طہرۃ الاموال, حدیث میں مال پاک ہو جائے گا, تو زکات نہ نکالنے سے سارا مال پلید رہے گا. وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ کر لے, اس سے لوگوں کا دل بھی صاف نہیں ہوگا جب تک مال خرچ نہیں کریں گے. وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعائیں فرمائے. اب دعاؤں کے قابل ہو گئے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا سکون آور ہے ان کے لیے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے جاننے والے ہیں. یہاں ایک اشکال ہے, اشکال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اور وہ آج تک قائم ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے زکات جائز نہیں ہے, یہ لوگوں کے مال کا میل کو چیلے, اور میرا پاک نسب اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کے مال میں سے زکات لے رہے ہیں. یہ مسئلہ اپنی جگہ اٹل ہے, اس میں دوسرا قول نہیں ہے, یہی مسئلہ ہے. کتاب و سنت اجماع, چاروں مذاہب و ائمہ متفق ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ زکات آپ لے, یہ بحیثیت متولی کے, جیسے محتمم زکات لیتا ہے, ناظم لیتا ہے, مدرسے کا سفیر لیتا ہے, معتمد جمع کرتا ہے, لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے, یہ مصرف کوئی اور ہے. ان کی حیثیت صرف متولی اور نگران کی ہے, ان کے لیے تو جائز نہیں ہے. احتیاط دیکھیں, پہلے ان کے لیے حرام کر دیا کہ آپ نے نہیں لینا ہے, استعمال نہیں کرنا ہے, آپ کی آل و اولاد, یہاں تک کہ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی منع ہے. ابو رافع کو انکار کیا تھا آپ, انت مولانا و مولا القوم من انفسہم. اور علت حرمت خمس نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. علت حرمت اوساخ الناس ہے, کہ زکوات اور صدقات لوگوں کے مال کا میل کچیلے. وہی میل کچیل نکل گیا تو تطہرہم و تزکیہم, پاک صاف ہو گئے لوگ بھی اور مال بھی. اور میل کچیل مل گیا اور رہ گیا, سارا مال اور مال والے پلید غلیط ہو گئے, پلید غلیط. یہاں ایک فقہی مسئلہ یاد رکھیں, فقہی مسئلہ یہ ہے, اور یہ عوام کے کام کی بات نہیں ہے, یہ خالص طلباء صلاحیت والے, محتممین, منتظمین, مدرسین, ان کے لیے ہے یہ مسئلہ. جو شرعاً اور عرفاً مدرسے کے وکیل ہیں, یہ لوگ جب زکات کسی اور مصرف میں صرف کرتے ہیں جس میں زکات صرف نہیں ہو سکتی, تو یہ ہیلہ کر دے. ہیلہ اس کو کہتے ہیں, کسی غریب مسکین مدرس یا طالب کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ 1-2 لاکھ زکات کی رقم قبول کر لے. قبول کرنے کے بعد اس کو 1000-1500 دے دیتے, باقی واپس مدرسے میں جمع کر کے
تعمیر میں لگائے یا تنخواہوں میں.
یہ حیلہ آج بھی بنوری ٹاؤن میں رائج ہے، لیکن خلاصۃ الفتاوی میں اور فتاوی بزازیہ میں اور دارالعلوم دیوبند فتاوی قدیم میں یہ جزیہ مل گیا کہ مہتمم کے پاس آنے کے بعد خود بخود وہ ہیلہ ہو گیا، کیونکہ وہ وکیل من الطرفین ہے، ارباب اموال کا بھی معتمد ہے اور طلباء کی طرف سے بھی عرفاً و شرعاً معتمد ہے. لہذا یہ ہیلہ کرنا احتیاط تو ہے، اصل مشروعیت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی واقع ہے. مولانا خلیل احمد صاحب سے مولانا اشرف علی نے کہا تھا، دونوں نے کہا حضرت گنگوئی کی زندگی میں ڈرتے ہوئے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. مسئلہ بالکل واضح ہے کہ مزید ہیلوں کی حاجت نہیں رہی، ان کے پاس آتے ہی تبدل عین اور تبدل ملک متحقق ہو گیا، لہذا اس کی حیثیت دوسری ہے. ہاں یہ طے شدہ ہے کہ ہوگا مصرف مستحقین، مستحقین کا ایسا مصرف جس میں زکات صدقات خرچ نہیں ہو سکتے، اس تبدل کے بعد تصریف جائز ہے. میں نے قصدن مصطلحات استعمال کیے تاکہ عوام نہ سمجھے، اور ان کے کام کی بات یہ نہیں. امید ہے کہ جنہوں نے شوق سے کتابیں نہیں پڑھی وہ بھی نہیں سمجھیں گے، اور ان کا نہ سمجھنا بہت بڑا کارنامہ ہے. وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ. لیجئے ان کے مال میں سے زکات و خیرات تاکہ پاک کر دے ان کو اور تزکیہ کرے ان کا ان سے، وصلی علیہم اور دعا دے ان کو، ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا سکون کاور ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم. الم یعلموا، جانتے نہیں، ان اللہ یقبل التوبہ عن عبادہ، بے شک اللہ قبول کرتا ہے توبہ بندوں سے، ویاخذ الصدقات، اور وہی لیتے ہیں صدقے. حدیث میں ہے ان صدقہ لتقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید عبدہ او کما قال. صدقہ اور خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد مستحقین کو ملتا ہے، یعنی اللہ کے نام پر ہوتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے رحم والے. اس سے پتہ چلا کہ جرائم معاف کرانے کے لیے بڑے بھاری صدقے، اونچے درجے کے خیرات، مضبوط قسم کے رکوع میں زکات نکالنا ضروری ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہیں کہ عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، پسند قریب اللہ دیکھے گا تمہارا عمل اور اس کا پیغمبر، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمان بھی. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب لٹائے جاؤ گے غیب و شہادت جاننے والے کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بس بتا دے گا تم کو وہ جو عمل کرتے تھے. یہ تو ابو لبابہ ابن المنذر وغیرہ کا حال ہوا. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں کہ مؤخر ہے ان کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک. یہ ترجمہ جو کر رہا ہوں بخاری میں، خود صحابہ نے یہ ترجمہ کیا ہے. اور کچھ لوگ اور ہیں مرجونا، جن کا معاملہ التوا میں ہے، لامر اللہ، اللہ تعالی کے فیصلے آنے تک. مرجونا کا مطلب نہیں کہ انہیں امید ہے، یہ ارجا یورجی سے، ارجا سے، ارجا مانا تاخیر العمل. اور کچھ لوگ اور ہیں کہ ملتوی ہے ان کا معاملہ اللہ کے فیصلے تک، اما یعذبہم، یا تو عذاب دے گا انہیں، و اما یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں. یہ تین آدمی تھے، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ. یہ تین آدمی وہ ہیں جن کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے سستی کرنے کے. سستی کرنا یہ بھی جرم ہے، چستی کے مقام پر سستی کرنے سے نقصان ہوتا ہے، اور ان کا واقعہ آگے تفصیل سے آ رہا ہے. درمیان میں ایک اور ضرورت پیش آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی، وہاں پر ایک شخص تھا وہ مدینہ منورہ کا تقریباً مہر بننے والا تھا، ناظم سٹی بننے والا تھا. اس دوران جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، بلا سورج نکلنے کے بعد موم بتیوں کو کون پوچھتا ہے، اس کا سارا کام خراب ہو گیا. اس کا نام تھا عمر ابن طفیل اور ابو راہب کہلاتا تھا. وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتا تھا اور رسول اکرم کے ابراہیمی ہونے کا انکار کرتا تھا. ایک دن حضرت کے سامنے آیا اور آمنے سامنے ٹکر ہو گئی، اور رسول اکرم نے ان پر واضح کیا کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل کے بدترین مخالف ہو، اور ابراہیم و اسماعیل کا مشن یہی ہے جو میں لے کے آیا. وہ آپ کے دلائل و بینات کے سامنے بے بس ہو گیا اور پیغمبر اسلام کو کہا کہ ہم دونوں میں جو جھوٹا ہو اللہ اس کو کینسرین کی موت دے. کینسرین روم کا ایک حصہ ہے. کینسرین آپ نے کہا اللہم آمین، اللہ ایسے ہی کر دے. وہ وہاں سے بھاگا اور روم چلا گیا. بادشاہ روم سے بڑی ساز باز کی، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مدینہ منورہ کے منافقوں کو لکھا کہ تم مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ، فرصت میں وہاں میٹنگیں کرو مسلمانوں کے خلاف، میں موقع پاتے ہی بادشاہ روم کا لشکر لے کے آتا ہوں اور حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کو مارتا ہوں. اس کے کہنے پر جو مسجد تیار ہوئی ہے، اس کا نام تو مسجد تھا لیکن حقیقت میں مسجد نہیں تھا، ابو عامر راہب کے لیے بنی تھی. والذین اتخذوا مسجدا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد، درارا ضرر دینے کے لیے. ضواط کا لفظ صحیح ہے، ضواط لفظ عربی میں نہیں ہے. ہمارے پانی پت کے بزرگ عزت کرتے ہیں، زوالین اور مغزوب پڑھتے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہا ہے. حرف ضواط عربی میں نہیں ہے، وجود نہیں ہے. عرب سرے سے جانتے ہیں ضواط اے ضواط. ووضعنا، محمد انور شاہ نے ایک دن تلاوت کی، ایک عربی بیٹھا تھا تو اس نے نئے نئے قاری سے پڑھا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ قاریان گمراہ کر دے. تو اس نے مجھے شیخ وضعنا، میں نے کہا تھا سبیل ادری شیخ دل لو وسدد انشاءاللہ. مصلی رسول پر اور کعبے میں جو خیرات ہے اس میں دعا دے، اور یہ 1500 سال سے متواتر قرار. قاریان کچھ بھی ڈانس ناچ کرے، اس سلسلے میں بالکل غلطی پر ہے، حرف ضواط عربی میں نہیں ہے. اور تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور قرآن صحیح پڑھو، اور مغزوب زوالین سے توبہ کرو، اس سے نماز فاسد ہوتی ہے. محیط برہانی میں ہے کہ اگر عقیدہ یہی ہو تو کافر مرتد ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس سے علیحدہ ہو جائے گی. ابن کثیر نے کہا ہے مخرج مشترک سا ہے، شاید اللہ معاف کر دے، لیکن خس تو ایسا نہیں کرو. اور وہ جو جمال القرآن کا حاشیہ ہے وہ قاری امین الدین کا ہے، اشرف علی صاحب کا نہیں ہے. مولانا اشرف علی نے کبھی بھی زواد نہیں پڑھا ہے. ہمارے بزرگوں میں سے کوئی بھی زوادی نہیں تھا، سب دعادی تھے. اور قاریان جو قرات پڑھاتے ہیں ان پر نظر رکھو تاکہ یہ چھوٹے بچوں کو بہکائے نہیں. اور قاریان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, ان کا کوئی اصول فرو کچھ بھی نہیں ہے. خالی بچوں کو پڑھانا اور آواز نکالنا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, حروف کی تسدید بہت ضروری ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا, وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد دوسروں کو ضرر دینے کے لیے اور کفر کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور جدائی ڈالنے کے لیے مسلمانوں میں. اردو میں تو زواد ہے فرض وضو, لیکن یہی لفظ جب آپ عربی میں کہیں گے ان اللہ فرض علیک القرآن, اور یہی لفظ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے الوضو, پھر آپ وضو نہیں کہیں گے. ویسے تو ہم مریض ہیں لیکن جب عربی پڑھیں گے تو پھر کہیں گے مریض. ولو قلت مریض العرب لا يفهم ماذا قلت, مریض لا يوجد عنده, کلمہ ہے ہی نہیں اس بات کا, صرف عرب اس کے سمجھنے سے عاجز ہے. اور پیغمبر کا حکم ہے اقرا القرآن على لهون العرب, عربی لب و لہجے سے قرآن پڑھا کرو. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل, اور یہ مورچہ ہے اس شخص کے لیے جو لڑ چکا ہے اللہ اور رسول سے پہلے, ابو عامر راہب. وليحلفن, اور ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے, ان اردنا الا الحسنى, کہ ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر بہتری کا. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اور اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک یہ جھوٹے ہیں. ابو عامر راہب کے کہنے سے مدینہ منورہ کے منافقین نے قبا کے قریب میں ایک جگہ بنائی مسجد کے نام پر. جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے, یہ لوگ آئے کہ راستے میں ہماری مسجد ہے اس میں آپ نماز پڑھ لیں. پیغمبر اسلام کے زمانے میں یہ اصول تھا کہ کوئی مسجد مسجد نہیں بنتی جب تک پیغمبر خود اس میں یا آپ کے حکم سے کوئی وہاں نماز نہ پڑھتا. آپ نے فرمایا اس وقت تو میں تبوک کے لیے پابر کعب ہوں, واپسی پر اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہو جائے. جب واپسی پر آپ وہاں پہنچے تو آپ پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یہ مسجد کے نام پر ضرر کفر مسلمانوں کا اتفاق تباہ کرنا اور ایک دشمن خدا اور رسول کے لیے مورچہ بنا ہے, لا تقم فیہ ابدا, نہ کھڑے ہو اس میں کبھی بھی, یعنی نماز نہ پڑھے ایسی جگہ میں. چنانچہ اس آیت کے ذیل میں مفسرین میں سے ابوبکر جساس رازی الحنفی نے احکام القرآن میں, اور آلوسی بغدادی نے روح المانی میں, صاحب کشاف نے تفسیر کشاف میں, مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع نے, حکیم الامت مولانا اشرف علی نے آداب المساجد میں, اور سینکڑوں مفسرین و فقہا نے لکھا ہے کہ جو مسجد بڑی مسجد اہل حق کے مقابلے میں بعد میں بنی ہو اور اس سے بڑی مسجد کی جمعیت پر اثر پڑا ہو, یہ بعد میں بننے والی مسجد مسجد ضرار کے حکم میں ہے اور اس میں نماز نہ پڑھنا ضروری ہے. طالب علم تو مصطفیٰ کی طرح ہر جگہ نماز پڑھ دے. مصطفیٰ کا قصہ سنا تھا نا کہ وہ اپنی عورت کے پیچھے بھی پڑھتا تھا. ان کو پتہ ہے کہ ایک جگہ غلط بنی ہے اور غلط لوگ اس میں کار فرمائے اور غلط عزائم و ارادے ہیں, پھر بھی یہ وہاں پڑھ پاتے ہیں. ہاں یہ اکثروں کو معلوم نہیں ہوتا. نہ کھڑے ہو اس میں کبھی بھی, یقیناً وہ مسجد اس سے سالت تقویٰ جس کی بنیاد رکھی گئی ہے پرہیزگاری پر, من اول یوم پہلے دن سے, احق ان تقوم فیہ, وہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. جو پہلے سے جاؤ مسجد ہے پورے اہل محلہ کی مشترک, وہ مسجد ہے. یہ ڈیڑھ اینٹ کی جو بعد میں بنی ہے وہ تفصیل بہت زیادہ ہے، وہ آپ کو بیان کروں گا تو آپ کے منہ کا مزہ خراب ہو جائے گا. اس لیے عاقل کے لیے اشارہ کافی ہے. اور خر بچے کو بڈانگ ہم نے پوئی وہی عقل تو اشارہ تھا کمسل پلوڑ نہ سڑے گی. یہ کون سی مسجد ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں جس کی بنیاد پہلے سے ہے؟ ان تقوم فیہ، آپس میں نماز پڑھے. فیہ رجال، اس میں ایسے مرد ہیں، یحبون یتطہروا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں. اور وہاں کون لوگ ہیں؟ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ ٹرسٹ 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 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کا سارا سرمایہ لوگوں کا مال جمع کرنا اور بانٹنا ہے. بانٹ کدھر رہے؟ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پسند فرماتے ہیں پاک بازوں کو. مسافرین، غریب، ناتوان، خالص علم پڑھنے والے، وہ الحمدللہ یہاں جمع ہے، یہاں جمع ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. خود وہ لوگ بھی اس مسجد سے پہلے یہی نمازیں پڑھتے تھے. ان کے بڑے باقاعدہ مشکات روح المانی میں شاگرد رہے، مستقل کلاس کی شکل میں، چھ مہینے ایک دن بھی نہیں. بہرحال ان کی غلطی بھی اللہ معاف فرمائے، اور یا ایسی بھی اگر ایسی زیادتی ہوئی ہو تو اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے. شرعاً و فقہاً تو مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن کی تحریر موجود ہے اس سلسلے میں، کہ اس کو مسجد زرار سے نکالنے کے لیے تین طریقے ہیں. ایک، وہاں کبھی جمعہ نہ ہو. دوسرا، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ ہو. تیسرا، قریب میں چندے کی حاجت نہ ہو. انہوں نے ان سب کے خلاف کیا، ہم نے بلا ڈالی. ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے، ملک خدا تنگ نے سپائے گدا لنگ نے، اگر کوئی قصور کیا ہے تو شریعت کے کیا ہے. ہاں، مسئلے کا جب وقت آتا ہے میں ڈنکے کی چوٹ بتاتا ہوں، اس میں کبھی میں نے اثر نہیں کیا. مسئلے کی حد تک ان سے ناراضگی رہی، باقی ایک ہی مسلک، بزرگ سب ایک، اصول فرو مستحب تک میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرا. لا تقم فیہ ابدا، یہ جو دوسری بنی ہے اس میں کبھی کھڑے نہ ہو. یہ نہیں کہ جا کے بیٹھ جائے وہاں، کہ وہ طالب مارا ٹھنک میں بولے تلے آج تک ویسے خود رہے تھے نیم ناس تو خالی. لا تقم فیہ ابدا، مقصد یہ ہے کہ یہ نماز کی جگہ مخدوش ہے، قابل اعتراض ہے. اس جگہ تفسیر کشاف میں، روح المانی میں، معرف القرآن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کو لکھا تھا کہ پہلے سے جب مسجد موجود ہو تو قریب میں دوسری نہ بننے دیں، تاکہ پہلی مسجد کی جمعیت پر اثر نہ ہو. لمسجد اس سے سالت تقوا میں نم ولیو میں، کہتے ہیں کہ ہجرت اس تاریخ سے شروع ہے جس تاریخ اس اچھی مسجد کی بنیاد رکھی ہے. روح المانی میں لکھا ہے یہ ہجرت کا پہلا دن. مجھے خود اس پر اس مرتبہ آگاہی ہو گئی ہے. اس سے 20 سال پہلے جو پڑھایا ہے اس میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا ہے. رات کو میں نے روح المانی دیکھتا رہا ہے ان جگہوں کے لیے، تو یہ حیران کن بات نکل آئی کہ آلوسی نے علامہ سہیلی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ جو اول یوم ہے جس میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی ہے، یہ ہجرت کی تاریخ کا پہلا دن ہے. اور صحابہ نے حضرت عمر کے زمانے میں جب اسلامی دن اور تاریخ بنانے لگے تو ان کے سامنے کئی قسم کے مسائل پیش آئے کہ اسلامی تاریخ کون سی ہوگی اور اسلامی تاریخ کون، سال کون سا ہے. ایک دن وہ بھی ہے جس میں پیغمبر پیدا ہوئے اور وہ سال بھی ہے. خدا نخواستہ اگر وہ طے ہو جاتا تو پھر تو بدعتی اور ڈانس کرتے میلاد النبی کے نام سے. صحابہ نے کہا یہ نہیں ہے. پھر ایک دن وہ آیا جس میں پیغمبر نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا ہے 25 سال کی عمر میں، یہ تاریخ بھی نہیں ہے، یہ تو میرج حال والوں کے لیے مفید ہے. پھر ایک دن وہ آیا جس میں پیغمبر پر غار حرا میں وحی آئی، صحابہ کے مجمع میں اس کو یہ مسترد کیا کہ یہ اسلامی سال تاریخ نہیں بن سکتی. پھر ایک دن وہ آیا جس میں پیغمبر معراج تشریف لے گئے، ہجرت سے 2 سال پہلے 11 نبوی میں، صحابہ نے اس کو بھی نامنظور کر لیا، ورنہ جشن معراج بدعتی اور طرح منا لے تھے. صحابہ نے ایک دوسرے سے پوچھا اور حضرت عمر نے پوچھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ کس سے ہوا، تو سب صحابہ نے کہا ہجرت سے ہوا ہے. تو آپ نے کہا ہجرت ہمارا سال ہے، اور پہلا دن جس میں مسجد کی بنیاد بھی رکھی گئی وہ ہماری پہلی تاریخ یکم ہجرت ہے. تفسیر روح المانی ذیل الایا، اور اس سے پہلے میں نے سینکڑوں مرتبہ بیان کیا لیکن اور کتابوں کے حوالے سے. یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی تقویٰ پر، پہلے دن سے وہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو یعنی نماز پڑھیں. یہ مسجد مسجد قباء ہے جس میں پیغمبر اسلام نے ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے سے پہلے چند دن گزارے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے ادھر مسجد بنائی. حدیث میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لمسجد اسالت تقوی من اول یوم ایو مسجد ہذا، آپ نے کہا ہی مسجدی ہذا، یہ مسجد نبوی ہے. علماء فرماتے ہیں آیت نازل ہوئی ہے مسجد قباء کے بارے میں، لیکن وہ علت بکمال موجود ہے مسجد نبوی میں، اس لیے وہ مسجد ہذا، وہ مسجدی ہذا. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاک رہے. واللہ یحب المطہرین، اللہ پسند کرتے ہیں ان پاکی پسندوں کو. مسجد میں رہنے والے، درس میں بیٹھنے والے، رہنے سہنے والے، طلباء، عوام، سب کے لیے لازم ہے کہ باوضو ہو، پاک کپڑوں میں ہو، توفیق کے مطابق مسواک و خوشبو کا استعمال کیا ہو. اللہ کے گھر کے آداب سب پر فرض ہیں، ہم اور آپ سب برابر ہیں اس کے آداب میں، جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ پابند ہوگا. بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے، اور آپ نے مسلمانان قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہاری تعریف کی ہے، کیا کام ایسا کرتے ہو؟ کہ اللہ فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. انہوں نے کہا ہمارے تمام بھائی یا پانی سے استنجا کرتے ہیں یا ڈھیلے سے، ہم دونوں کرتے ہیں. جب تکلیف نہ ہو آسان نظام ہو، یہاں تو فلش نظام ہے، اس میں تو پترے شترے نہیں ڈال سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہو. تو آپ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے. عجیب بات ہے، اس سے پہلے ایک مسجد رد کر دی گئی کہ نیت خراب تھی، اور یہاں استنجے کے ڈھیلے کی وجہ سے ان کو پاکباز کہا، پسند فرمایا. تو اگر اخلاص سے استنجا بھی ہو تو وہ قبول عمل ہے، اور بے اخلاصی کے ساتھ اگر مسجد کے برابر عمل ہو تو وہ بھی نہ قبول اور نہ منظور ہے. استغفر اللہ. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، آیا وہ جنہوں نے بنیاد رکھی بنیانہ مسجد کی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، ورضوان اور خدا کی رضا ڈھونڈتے ہوئے، خیر وہ بہتر ہے،
امن اسس بنیانہ یا وہ جس نے بنیاد رکھی اس عمارت کی علا شفا جرف ہار کنارے پر کھائی کے ذرا یہ جگہ مشکل ہے دیکھتے رہو یہ بہتر ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے اور جو اللہ کی رضا کے لیے ہے امن یا وہ شخص اسسا جس نے بنیاد رکھی بنیانہ اپنی عمارت کی اپنی مسجد کی علا شفا کنارے پر جرفن کھائی کے ہارن گرنے والے فن ہار بھی ہارن اسی سے صیغہ بنایا فن ہارا کھائی گرنے والی پس گر گیا فی نار جہنم جہنم کے اندر یعنی یہ مسجد زرار جسے صحابہ نے جا کے جلایا یہ جل کر کے جہنم پہنچ گئی تو مسجد زرار میں کام کرنے والے نماز پڑھنے والے وہ بھی جہنمی ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ سمجھ نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں حکیم الامت نے لکھا ہے آداب المساجد میں کہ اس زمانے میں کفرن کی علت تو نہیں ہوگی مسلمان ہیں سب البتہ درارن تفریقن ارسادن یہ علتیں پائی جائے گی اس لیے وہ مسجد جو مقابلے میں بنی مسجد زرار تو نہیں ہے لیکن مشابہ بمسجد زرار ہے مسجد زرار کے حکم میں ہے آگے لکھتے ہیں اس کی تعمیر روکنا جائز ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ درست اور صحیح ہے آگے دیکھو لا یزالو بنیانہم ہمیشہ رہے گی اس کی عمارت الذی وہ عمارت بناؤ جو انہوں نے بنائی ریبتن فی قلوبہم شک کا باعث ان کے دلوں میں کہ کام تو ہم نے غلط کیا تھا مقابلے میں کیا الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ان کے دل واللہ علیم حکیم اللہ علم و حکمت والے اللہ اکبر اس آیت میں ایک اور خطرہ بنایا کہ یہ اور اس قسم کے اقدامات ہمیشہ کے لیے قابل اعتراض ہوں بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ رفتہ رفتہ جب پتہ چل جائے کہ بڑی مسجد کے جمگٹے پر کوئی اثر نہیں نمازی بڑھ گئے وہاں کی بھی ضرورت پیدا ہو گئی تو شک شبہ زائل ہو گیا مگر یہ بات قرآن کے خلاف ہے قرآن کہتے ہیں ہمیشہ یہ شک شبہ رہے گا